یہ اشعار ہمارے شیخ العرب العظم عارف باللہ جدید زمانہ رومی ثانی حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں, جو کہ اپنے مرشد حضرت شاہ ممتاز احمد صاحب کا حضرت قاسم کے حکم پہ پڑھ کر سنا رہا ہوں. سبق دیتی ہے ہر دم اہل دل کی داستان مجھ کو, جہاں دیکھ کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو, جہاں دیکھ کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو, بہت خونِ تمنا سے ملا سلطانِ جہاں مجھ کو, بہت خونِ تمنا سے ملا سلطانِ جہاں مجھ کو, جہاں دیکھ کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو, بہت خونِ تمنا سے ملا سلطانِ جہاں مجھ کو, نظر آتا ہے اپنے دل کا جب زخمِ نہاں مجھ کو, نظر آتا ہے اپنے دل کا جب زخمِ نہاں مجھ کو, تو اپنا درد خود کرتا ہے مجبورِ بیاں مجھ کو, تو اپنا درد خود کرتا ہے مجبورِ بیاں مجھ کو, نظر آتا ہے اپنے دل کا جب زخمِ نہاں مجھ کو, نظر آتا ہے اپنے دل کا جب زخمِ نہاں مجھ کو, تو اپنا درد خود کرتا ہے مجبورِ بیاں مجھ کو, بیانِ دردِ دل آسان نہیں ہے دوستو لیکن, بیانِ دردِ دل آسان نہیں ہے دوستو لیکن, سبب دیتی ہے ہر دم اہلِ دل کی داستاں مجھ کو, سبق دیتی ہے ہر دم اہل دل کی داستاں مجھ کو, بیانِ درد دل آسان نہیں ہے دوستو لیکن, سبق دیتی ہے ہر دم اہل دل کی داستاں مجھ کو, زبانِ عشق کی تاثیر اہلِ دل سے سنتا ہوں, زبانِ عشق کی تاثیر اہلِ دل سے سنتا ہوں, مگر مسحور کرتی ہے محبت بے زبان مجھ کو, مگر مسحور کرتی ہے محبت بے زباں مجھ کو, زبانِ عشق کی تاثیر اہلِ دل سے سنتا ہوں, زبانِ عشق کی تاثیر اہلِ دل سے سنتا ہوں, مگر مسحور کرتی ہے محبت بے زباں مجھ کو, قفس کی تیلیاں رنگین دھوکا دے نہیں سکتی, قفس کی تیلیاں رنگین دھوکا دے نہیں سکتی, ہر دم مضطرب رکھتی ہے یادِ گلستاں مجھ کو, کہ ہر دم مضطرب رکھتی ہے یاد گلستاں مجھ کو، قفس کی تیلیاں رنگین دھوکا دے نہیں سکتی، کہ ہر دم مضطرب رکھتی ہے یاد گلستاں مجھ کو، میری صحرا نوردی اور میری چاک دامانی، میری صحرا نوردی اور میری چاک دامانی، بہت مجبور کرتی ہے میری آہو خواہ مجھ کو، بہت مجبور کرتی ہے میری آہو خواہ مجھ کو، میری صحرا نوردی اور میری چاک دامانی، بہت مجبور کرتی ہے میری آہو خواہ مجھ کو، کہاں تک ضبط غم ہو دوست تو راہ محبت میں، کہاں تک ضبط غم ہو دوست تو راہ محبت میں، سنانے دو تم اپنی بزم میں میرا بیان مجھ کو، سنانے دو تم اپنی بزم میں میرا بیان مجھ کو، کہاں تک ضبط غم ہو دوست تو راہ محبت میں، سنانے دو تم اپنی بزم میں میرا بیان مجھ کو، آخری شعر ملا کرتی ہے نسبت اہل نسبت ہی سے اختر، ملا کرتی ہے نسبت اہل نسبت ہی سے اختر، زبان سے ان کی ملتا ہے بیان درفشاں مجھ کو، زبان سے ان کی ملتا ہے بیان درفشاں مجھ کو، ملا کرتی ہے نسبت اہل نسبت ہی سے اختر، ملا کرتی ہے نسبت اہل نسبت ہی سے اختر، زبان سے ان کی ملتا ہے بیان درفشاں مجھ کو، جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو، بہت خونِ تمنا سے ملا سلطان جا مجھ کو،
اور اس دنیا سے ایک غیر فانی حیات کی طرف منتقل ہونا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، دوبارہ زندہ کیے جانا ہے، اور دائمی حیات سے مشرف ہونا ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ موت کیا ہے، کہ اس زندگی کا مسافہ ایک اور دائمی زندگی سے ہونے والا ہے۔ اتنا پیارا عنوان ہے، اس زندگی کا مسافہ ایک دائمی زندگی سے ہونے والا ہے۔ بس تو اب اس کے بعد یہاں پلٹ کے تو آنا نہیں ہے۔ تو حضرت یوسف فرما رہے ہیں حدیث پاک میں بھی ہے، اللہ ان سرعت اللہ عالیہ، اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے۔ وہ مہنگا تو بہت ہے، مہنگا سے مراد بہت قیمتی ہے، لیکن راستہ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان رکھا ہے کہ صرف کام کیا کرنا ہے کہ اپنی خواہشات کا خون کرنا ہے، وہ خواہشات جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ اس خون خواہشات کا انعام دنیا میں بھی مل جاتا ہے، صرف یہ نہیں کہ پڑھنے کے بعد ملے گا، بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور پیاروں کو بالطف زندگی عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی بالطف حیات دیتے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبۃ۔ ہم ضرور ضرور ایسے لوگ جو ہم کو راضی رکھتے ہیں، ہماری ناراضگی سے بچنے کے لیے ہر مشقت اٹھا لیتے ہیں، تو ان کو ہم ضرور ضرور بالغ زندگی عطا کریں۔ تو جب اللہ کا وعدہ ہے تو ضرور ضرور ملے گی یہ حیات، اور آخرت میں تو ہے ہی، یہاں بتایا جاتا رہتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس قدر محبت فرماتے ہیں کہ کہیں تو فرما رہے ہیں کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جس نے نیک کام کیا، نیکی کی، اس کو تو ہم دس گنا دیں گے، دس گنا۔ اور ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلہا، جو گناہ کرے گا بھائی اس کو گناہ کی بس اتنی سزا ملے گی جتنی سزا، اگر دس گنا نیکی کا ثواب دس گنا بڑھا سکتے تھے تو گناہ کو بھی دس گنا بڑھا دیتے، لیکن نہیں۔ وہم لا یظلمون، جو گناہ کرتے ہیں، خطا کرتے ہیں، ان کو بس اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی انہوں نے خطا کی ہے، اور ان پر ایک ذرہ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اتنی کریمی ہے اللہ کی، یہ محبت کی دلیل ہے کہ نہیں؟ نیک بننے میں فائدہ ہے کہ نہیں؟ نیک اور صالح بننے میں کتنا فائدہ ہے؟ یہ سب جانتے ہیں کہ مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، جب دکھانا ہے تو نیک بننے میں فائدہ ہے کہ نہیں؟ اور اس سے بھی بڑھ کے آگے کیا ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب۔ یہی ہے نا، یرزقون فیہا بغیر حساب، کہ جو جن لوگوں نے نیک اعمال کیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت بھی آگے بڑھ سکتی ہے اور بڑھتی ہے۔ ہمارے یہاں تو مشاہدہ یہی ہو رہا ہے کہ عورتیں اپنی اسلام میں مردوں سے کہیں آگے ہیں، مرد جو ہے وہ بالکل چوڑیاں پہنے ہوئے ہیں، اور خواتین مردانہ ہمت استعمال کر رہی ہیں، اپنی اصلاح کے لیے ایک ایک بات پوچھتی ہیں، فکر رکھتی ہیں، غم رکھتی ہیں، ذرا کوئی بات ہو جاتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ ہم سے غلطی تو نہیں ہو گئی۔ یہ کیا ہے، یہ جلن اور فکر اور قرم، یہی تو نسبت ماللہ ہے، یہی نسبت ماللہ کی علامت ہے۔ ہر وقت یہ جلن، یہ قرم اور یہ فکر پیدا ہو جانا کہ کہیں ہم سے کوئی خطا نہ ہو جائے، اور اس کو اپنے مربی سے پوچھتے رہنا کہ کہیں ہم نے یہ خطا کی ہے، کیونکہ بعض اوقات شیطان مایوسی ڈالنے کے لیے ایسی باتیں دل میں ڈال دیتا ہے کہ آپ نے بڑا گناہ کر دیا، حالانکہ انسان کے بشری تقاضے اس بشری تقاضے سے اس نے کوئی ایسا کام کیا اور اس کو بعد میں احساس ہوا کہ اچھا نہیں کیا، لیکن بشری تقاضا تو مجبوری ہے، تو اس کے تحت اس نے کوئی کام کیا لیکن شیطان آ جاتا ہے، تم تو ایسے ہو، ایسے کرنا چاہیے تھا۔ تو اس لیے وہ پوچھتے رہتے ہیں اپنے مربی سے۔ تو یہاں معاملہ دوسرا ہے، خواتین کو زیادہ فکر رہتی ہے اور مرد جن کو اصل دین سیکھنا چاہیے اور پھر اپنے گھر والوں کی تربیت کی ذمہ داری مردوں پہ ہے، تو یہ کام تو آج کل عورتیں کر رہی ہیں، وہ سیکھ لیتی ہیں، پھر وہ اگر مردوں کو کہیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، کیسا ہے یہ، اچھا نہیں ہے نا، اور مردوں کو چاہیے کہ وہ ہمت سے کام لیں۔ تو بہرحال من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اور مومن تو شرط ہے، ایمان تو شرط ہے، تو فرمایا کہ فاولئک یدخلون الجنۃ، بس یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، یرزقون فیہا بغیر حساب، اس قدر اللہ تعالیٰ کی اس میں رحمت کو جوش ہے کہ ہم ان کو بغیر حساب کے بخشے، بغیر حساب کے دیں۔ دیکھیے جنت میں جانے کے بعد ہے، جب جنت میں دخول ہو گیا، اچھا ایمان لانا یہی اللہ کو اتنا بڑھیا عمل ہے، ایمان لانا اللہ کو، مفت میں اللہ نے دولت ہم کو دے دی۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ خلود جو ہے نا، خلود کے معنی ہمیشگی، خلود معنی ہمیشگی، ہمیشگی یعنی ہمیشہ ہمیشہ جو رہیں گے، یہ صرف ایمان لانے کا بدلہ ہے، سبحان اللہ، صرف ایمان لانے کا بدلہ۔ تو ہم پہ ایمان لے آئے، جن جن باتوں کا ہم نے حکم دیا تھا اس پہ ایمان لے آئے، اسی کا بدلہ ہے ہمیشہ ہمیشہ۔ ابھی اعمال صالحہ نہیں آیا، ابھی تو صرف ایمان کی بات ہوئی، عقیدہ صحیح ہے، ایمان لے آئے اللہ پہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پر ایمان لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صرف اس ایمان لانے کا بدلہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت۔ بتائیے ایمان کس قدر بڑی دولت ہے کہ اس کا بدل ہمیشگی ہے، ہمیشگی، ایسی حیات جو کبھی ختم نہ ہوگی، ایسی مزیدار زندگی، با عیش و عشرت زندگی۔ بتائیے صرف ایمان لانے کا بدلہ ہے کہ ہمیشہ رہو گے۔ اور ایک اور اس کی توضیح بیان فرمائی کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا کہ 60-70 سال کی زندگی اگر کوئی کفر پہ گزارتا ہے تو 60-70 سال کا بدلہ 60-70 سال جہنم کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب حضرت تھانوی نے یہ فرمایا ہے کہ اس لیے کہ اس کی نیت یہی تھی کہ جب تک زندہ رہتا کفر پہ زندہ رہتا، سرکشی کرتا رہتا، اس لیے اس کا بدلہ اس کو، دیکھو ایمان نہ ہونے کا کتنا بڑا نقصان، اس میں بھی ہمیشگی ہے اور ایمان ہونے پہ بھی ہمیشگی ہے، فرق یہ ہے کہ وہ ہمیشگی جہنم کی ہے، یہ ہمیشگی جنت کی ہے۔ صرف ایمان ہونا کتنا قیمتی ہے، تو یہی تو بات ہے کہ انسان اپنی قیمت کو پہچان کرے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس کھانا پینا، محنت مزدوری کرنا، نوکری کرنا، کاروبار کرنا، کچھ اپنے بچوں کے لیے آدمی کو پیدا جاتا ہے کہ ان کا مستقبل سنوار لے، حالانکہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو آدمی تقویٰ سے رہے گا ہم اس کو بغیر گمان کے رزق دیں گے۔ من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب۔ اب بچوں کے لیے جو ہے محنت کر کر کے دن رات یہ اپنے دین کو کھو رہا ہے، اپنے دین کو کھو رہا ہے، بقدر ضرورت جو ہے کام کاج تو کرنا ہے، لیکن اس دن میں اور اس فکر میں لگ جانا کہ بس اب یہ ان کا کچھ مستقبل سنور جائے، یہ کچھ وہ ہو جائے، خود قبر کے کنارے پر چلے جانا اور زندگی کو ضائع کرنا، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرزقون فیہا بغیر حساب، ہم نیک اعمال کرنے والوں کو بغیر حساب کے دیں گے۔ اجر و ثواب کی باتیں بھی ہیں، ثواب کا لالچ بھی رکھنا ہے کہ بھئی اتنے نفل پڑھیں گے اتنا ثواب ملے گا، جیسے مسجد حرام میں نماز پڑھیں گے 1 لاکھ کا ثواب ہے، مسجد نبوی شریف میں 50,000 کا ہے اور مختلف اعمال پر مختلف اجر و ثواب ہیں. لیکن یہاں کیا فرما دیا, یوزقون فیہا بغیر حساب, اب ان کو کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. کیا بات ہے سبحان اللہ, اس محبت کو ہم سمجھیں تو بات ہے نا. جب محبت دل میں آ جاتی ہے تو اطاعت کو آسان کر دیتی ہے, اور محبت کو حاصل کرنے کے لیے اہل محبت سے جڑنا چاہیے, اہل محبت کی صحبتوں میں بیٹھنا چاہیے. اور رمضان المبارک کی اب تو چند ساتھ رہ گئی ہیں, لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہے حضرت ہمارے رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈبل انجن لگا دیا, ڈبل انجن. جیسے کوئٹہ کی چڑھائی پر ٹرین چڑھتی ہے تو اس کے لیے ایک انجن اور لگاتے ہیں, ایک آگے سے جو اس کو کھینچتا ہے اور ایک پیچھے بھی ایک انجن لگاتے ہیں جو اس کو پش کرتا ہے, دھکا دیتا ہے, تو گاڑی پھر پہاڑوں پہ چڑھ جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی دوستی کی بنیاد رکھی ہے تقویٰ پر, ان اولیاءہ الا المتقون, تو یہ تقویٰ جو ہے اس کو حاصل کرنے کا زمان بھی ہے مکان بھی ہے. رمضان مبارک, لعلکم تتقون ہے نا, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, ہے نا. لعلکم کیا وجہ ہے, اس کی علت کیا ہے روزہ فرض کرنے کی, تاکہ تم تقوی اختیار کر لو. یعنی ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ایک آدمی صبح سے لے کے شام تک حلال سے ہی پرہیز کرے گا تو حرام سے کتنا بچے گا, اور یہی راز ہے کہ حرام سے بچ کر متقی ہو سکتا ہے, اور کوئی راستہ نہیں ہے نا. دیکھو وہاں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, اتق المحارم تکن اعبد الناس. یہی مضمون آج کل زیادہ اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں کہ اعبد الناس, یہ ہمارے حضرت ہی نے ہم کو سکھایا, سب سے بڑے بڑے اسباب کین کے ہم کو دے گئے حضرت صاحب, کہ بھائی دیکھو اکثر لوگوں کی نگاہ میں یہی ہے کہ نوافل اور ذکر اذکار اور تلاوت کر کے دل کو سکون بھی ہوتا ہے, نور بھی حاصل ہوتا ہے الحمدللہ, اور کرتے ہی رہنا چاہیے, لیکن بنیاد ہی نہ ہو تو فنیشنگ کس چیز کی ہوگی. بنیاد اللہ نے کیا رکھی ہے, تقویٰ, تقویٰ. تو اس لیے روزے بھی, روزے کے فرض کا مقصد بھی یہی ہے, لعلکم تتقون. یہ نہیں کہ تاکہ تم اور بہت زیادہ عبادت کرتے, یعنی تسبیحات کثرت نوافل کے لیے ہم نے روزہ کیا ہے کہ آپ گھر بار چھوڑو مسجد کو پکڑ لو بس. کیا لعلکم تتقون, کہ جب تم کو ہم یہ سکھا رہے ہیں کہ ہماری محبت میں تم نے کھانا پینا, حلال کھانا پینا بھی چھوڑ دیا, تو جب حلال چھوڑ دیا تو حرام سے کتنا بچو گے. یہ ہے اس میں راز کہ ہم نے حلال چھوڑوا کر تم کو جو ہے تربیت دی ہے کہ حرام کتنا چھوڑ. تو اس محبت کا کیا بتائیے کہ یعنی روزہ رکھ کے انسان, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے, الصوم لی, روزہ میرے لیے ہے, جنت کے لیے بھی نہیں ہے, روزہ میرے لیے ہے, اور اس کی جزا بھی نہیں دوں گا, نہیں دوں گا. قیامت کے دن مہمانی ہوگی روزے داروں کی, اور شہادت کا سایہ ان کو ملے گا, وہاں ان کی مہمانی ہو رہی ہوگی. تو اتنی بڑی عبادت کا مقصد میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, اتنی اہم اور اتنی بڑی, اتنی پیاری عبادت کا مقصد کیا ہے, اس کا نچوڑ کیا ہے, تقویٰ, تاکہ ہم تقویٰ اختیار کریں. لعلکم تتقون, یعنی بات کہاں پہنچ رہی ہے, تقویٰ. تقویٰ کتنی بڑی عبادت ہے, اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکن عابد الناس, کہ تم حرام سے بچ جاؤ تو سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ, یعنی کام نہ کرنے سے سب سے زیادہ عبادت گزار. بتائیے کیا بات ہے, سمجھے ہم کہ تقویٰ کیا چیز ہے, کتنی بڑی دولت ہے, اور کرنا کیا ہے کہ کام نہیں کرنا ہے, کچھ کام نہیں کرنے ہیں, اس پر اللہ تعالیٰ عابد الناس فرمائے, سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ. جو عمل سب سے زیادہ عبادت گزار بنانے والا ہے وہ تو خود کتنا بڑا عمل ہوگا ہے نا بھائی. ہم مختلف فضائل سنتے ہیں نا کہ بھائی یہ عمل کے اتنا ثواب ہے, یہ عمل کا اتنا ثواب ہے, اور اللہ تعالیٰ اس عمل سے ایسے راضی ہوتے ہیں, ایسے خوش ہوتے ہیں. تو تقویٰ کتنی بڑی عبادت ہے کہ اس سے عابد الناس سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاتا ہے. اور تقویٰ کیا ہے؟ گناہ نہ کرنا, گناہ نہ کرنا کتنا آسان ہے بتائیے. تو یہ بس دل کی خواہشات کو کچلنا ہے, یہ ہے عبادت. اور لوگ اس کو ہم لوگ ہلکا جانتے ہیں. جب تک ہم کچھ ظاہری عبادات نہیں کر لیتے اس وقت تک ہم سمجھتے ہیں ہم کچھ کر ہی نہیں رہے, کچھ کام ہی نہ ہوا, کچھ کام ہی نہ ہوا. اور یہ جو اتنا بڑا کام ہے تقویٰ, اس کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں. یہ ایک آدمی بیٹھا ہے ظاہر میں اس کے پاس تسبیح بھی نہیں, تلاوت بھی نہیں, توافر بھی نہیں, لیکن وہ ایک کام کر رہا ہے کہ ہر وقت اپنے نفس کی خواہش کا فون کر رہا ہے. اب ذہن میں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ خالی بیٹھا ہے تو خالی تو بیٹھا ہے کیا کر رہا. دل کے بھی گناہ ہوتے ہیں, دل میں پلاننگ کر سکتا ہے. دل کی ہر وقت نگرانی رکھنا, یہ تو ہے تقویٰ. اولیاء اللہ کا سب سے بڑا غم یہی ہوتا ہے, وہ ہر وقت اپنے دل کو جانچتے رہتے ہیں, اپنے دل کی نگرانی رکھتے ہیں, نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے, حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس نہ رہتا. یہ جو حضرت نے ہمارے فرمایا کہ قلندر ایک طبقہ ہے اولیاء اللہ, کہ آج کل جو لوگ وہ بڑے موٹے موٹے دانے کی تسبیح اور وہ کالے رنگ کا وہ کشکول لے کے پھرتے ہیں, موٹا سا ڈنڈا, پتہ نہیں کس کیا قوم ہے یہ, لوگ ان کو قلندر سمجھتے ہیں. نام انہوں نے رکھا ہوا ہے قلندر, یہ قلندر تھوڑی ہے. شاہ صاحب جو سمجھتا ہے تو بھک منگو کو, تو نے دیکھی نہیں صورت شاہانہ جس کو, جو اولیاء اللہ کا یہ کام ہوتا ہے, جو ہر وقت بیٹھے اپنے دل کی خالی بھی ہوتے ہیں تو خالی نہیں ہوتے, دل کی نگرانی رکھتے ہیں کہ کہیں دل میں تکبر نہ آ جائے, عجب نہ آ جائے, دل کے اندر گناہ کے کوئی خیال نہ آ جائے. اور اس سے بھی بڑی عبادت ان کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے غیبت یعنی غفلت نہ ہو جائے, ایک لمحہ وہ اپنے دل کو اللہ سے غافل نہیں رکھتے. یہ تقویٰ نہیں تو کیا ہے, کیونکہ غفلت بھی ان کے دل میں جو غفلت قرار ذرہ برابر آ جاتی ہے وہ اس کو بھی گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں. اللہ سے غافل ہونا ان کے لیے ایسا حال ہوتا ہے کہ بر دل صالح ہزارہ غم ہو گر داغ دل خلال کم ہو. اگر اللہ کے گلستان قرب سے ایک پنکا بھی ان کے دل سے نکل جاتا ہے تو ان پر زلزلے طاری ہو جاتے ہیں, خوف طاری ہو جاتا ہے, ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں. اللہ سے غفلت سے ان کو یہ حال ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی خدا نخواستہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا, بلکہ وہ غفلت کو گناہ سمجھتے ہیں, اس قدر ان کا دل نازک ہوتا ہے. ایک ترازو لکڑی تولنے کا ہوتا ہے, جو کوئلے والے لکڑی والے رکھتے ہیں, تو حضرت فرام فرماتے تھے میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کہ اس ترازو میں ایک ڈیڑھ پاؤ آدھا کلو وزن رکھ دو پتہ ہلتا بھی نہیں. ہمارا ترازو ایسا اور اولیاء اللہ کا ترازو ایسا ہوتا ہے جیسے سنار کا ترازو. سنار کے ترازو, سنار بتاتے تھے ہمارے حضرت کو کہ جب ہم سونا تولتے ہیں تو سانس بھی روک لیتے ہیں, اس لیے کہ وہ ملی گرامز کے اندر اس میں فرق آ جاتا ہے, ذرا سا پریشر پڑا. آج کل بھی الیکٹرانک آ گئے ہیں ڈیجیٹل, لیکن اس میں بھی یہی ہے کہ اس کا جو اوپر پلیٹ لگا ہوا ہے اگر اس پہ ہوا کا پنکھے کا دباؤ آئے گا آپ دیکھیں گے فوراً ڈیجیٹ اوپر ہو جاتے. تو اس سے بھی زیادہ نازک اولیاء اللہ کا دل ہوتا ہے. یہ قلب کی نگرانی ہے, اور یہ طبقہ قلندر کہلاتا ہے, جن کی نفلی ظاہری عبادات, ظاہری طور پر نفلی عبادات نظر نہیں آتی, لیکن دل کی ہر وقت نگرانی رکھتے ہیں. ہمارے زبان سے, ہمارے آنکھ سے, ہمارے کان سے, ہمارے ہاتھ سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جائے, اور دل سے بھی کوئی ایسا فعل سرزد, دل میں کسی کے خلاف بدگمانی نہ ہو, دل میں کسی کے خلاف برائی حسد نہ ہو, دل میں تکبر نہ ہو, عجب نہ ہو, یہ سب بیماریوں کا وہ ہر وقت نگرانی رکھتے رہتے ہیں. تو یہ ہے, نہ کوئی راہ پا جائے, کوئی غیر نہ آ جائے. ہاں مطلب آپ آپ ہیں، آپ سب کچھ ہیں اللہ کے لیے شیر، آپ آپ ہیں، آپ سب کچھ ہیں، غیر غیر ہے، غیر کچھ بھی نہیں. یہ ساری چیزیں غیر ہیں، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے سب کچھ غیر ہے، ہے نا. لیکن اب جو یہ ہم معمولات زندگی کرتے ہیں، بیوی بچوں سے ملتے جلتے بات چیت کرتے ہیں، تو یہ بھی غیر ہو گیا؟ نہیں، یہ غیر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سب اللہ کے لیے ہے. جو کام اللہ کے لیے ہے وہ سب کچھ اللہ ہی اللہ ہے، اور جو کام اللہ کے لیے نہیں ہے وہ سب غیر ہے. تو اللہ کا حکم ہے کہ بیوی بچوں سے محبت کرو، کام کاج حلال ڈھونڈو کرو، یہ سب کام کاج کرنا جو ہے یہ سب غیر اللہ نہیں ہے، یہ اللہ ہی اللہ ہے. بس طریقہ اللہ اور رسول کے بتایا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ سب کا سب مسلمان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا، بیوی بچوں کے ساتھ خوشدبری کرنا، مباشرت کرنا، خلوت کرنا، سب کچھ دین ہی تو دین ہے. یہ مزیداری ہے دین میں کہ کام بھی سارے کرو، سب مزے بھی اٹھاؤ، اور دین کا دین ہاتھ سے نہ گئے. تو یہ تقویٰ یہ ہے، لعلکم تتقون، روزے کا بھی مقصد یہی ہو گیا. اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تقویٰ اختیار کرو اور تقویٰ تم کو ملے گا صحبت صادقین، صحبت صالحین سے. تو یہ ایک انجن روزے کا لگ گیا اور ایک انجن صحبت صالحین کا لگ گیا. اب یہاں اللہ کی محبت میں لوگ آئے ہیں، صحبت صالحین میسر ہیں، اس کو بھی میسر ہے الحمدللہ. تو یہ صحبت میں آنا جو ہے یہ اس کا جو ہے وہ انعام کیا ملے گا؟ تقویٰ. اور تقویٰ کا انعام کیا ہے؟ اللہ کی دوستی. بس سمپل ایز دیٹ. تو تقویٰ کو لوگ ہلکا سمجھتے ہیں، یہ کیا ہے، کچھ کر ہی نہیں رہے، تو یہ کاری کیسے ہو گیا، کیا ملے گا؟ یہ اگر خالی بھی بیٹھے ہیں تو اگر حقیقت خالی نہیں، دل کی نگرانی ہے، دل کی نگرانی ہے. کوئی کام ہمارے ظاہری اس اعضاء سے بھی کوئی کام ایسا نہ ہو، اور دل سے بھی کوئی کام ایسا نہ ہو. دل سے کسی کا برا بھی نہ چاہے، دل میں کسی کا کینا بھی نہ ہو، دل میں حسد بھی نہ ہو، دل میں تکبر بھی نہ ہو، دل میں عجب بھی نہ ہو، یا اور قسم کے گناہوں کی پلاننگ بھی نہ ہو، اور نہ ہی ماضی کے خیالات ہوں. ماضی کے خیالات، اب ایک انسان کی زندگی پہلے غفلت میں گزر رہی تھی، اب وہ اولیاء اللہ سے تعلق ہو گیا، اب جو ہے اس نے توبہ کر لیا، اب نیک کام کرنا چاہتا ہے، اب شیطان اس کو بار بار ماضی پہ لے جاتا ہے، تو یہ کرتے تھے، یہ حسینوں سے مل جل رکھتے تھے، ایسے ایسے کام کرتے تھے، اب اس کی فلم چلا رہا ہے، تو نفس اندر ہی اندر مزہ لے رہا ہے نا. تو یہ سب چیزیں جو ہے دل کی نگرانی سے تعلق رکھتی ہے. جیسے ہی ماضی کا کوئی خیال آ جائے، فوراً استغفار کر لو اجمالی طور پہ، اور پھر ان گناہوں کو یاد نہ کرو، کیونکہ جب توبہ انسان کر لیتا ہے تو سب کا سب معاف ہو جاتا ہے. تو کیا ضرورت ہے؟ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو گناہوں کو یاد کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو اپنی یاد کے لیے پیدا کیا. اب غلطی ہو گئی، اس کو یاد کر کے رونا کوئی عقل مندی نہیں ہے. اب آگے بڑھتے جاؤ کہ اللہ کے راستے میں نا امیدی بھی نہیں ہے. سوئے نا امیدی مرو امید ہاس، سوئے تاریکی مرو خوشی ہاس. اللہ کے راستے میں کروڑہ کروڑہ امید کے سورج روشن ہے، مایوسی کی کوئی ضرورت ہی نہیں. تو ماضی کے خیالات سے بھی بچنا، اور حال میں بھی اپنے دل کو غیر اللہ سے خالی رکھنا. یہ اولیاء اللہ کا خاص یہ غذا ہوتی ہے، اور ان کی فکر اور ان کی جلن اور ان کی کڑن ہر وقت یہ رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کسی فعل سے ناراض نہ ہو، اور دل اللہ سے غافل نہ ہو جائے. دل اللہ سے غافل ہو جائے پکڑ کے پھر اللہ کے حضور حاضر کر دوں. تو یہ تقویٰ جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت تقویٰ ہے، اور اس کا انعام بھی سب سے بڑا اللہ کی دوستی ہے. اور اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ جو اصلاح اور تزکیے کا طریقہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر مختلف بیماریاں محسوس ہو جائیں ان کو، تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ ذکر اللہ پر مداومت ہو. ذکر کی پابندی جو نہیں کرتا تو اس کے قلب کے اندر اندھیرا رہتا ہے. ذاکر اور غافل میں یہ فرق ہے کہ غافل اللہ سے جو غافل ہے ذکر پر مداومت نہیں کرتا، پابندی نہیں کرتا، دل میں اس کے اندھیرا رہتا ہے، لہذا جب کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کو محسوس نہیں ہوتا. اور ذاکر اور شاغل بندہ جو ذکر پر مداومت کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، اس کے قلب میں فوراً کھٹک پیدا ہو جاتی ہے. گناہ سرزد ہوتا ہے کیونکہ ذکر سے نور آتا ہے اور گناہ سے اندھیرا. تو جیسے ہی ذکر سے ذکر کے انوارات بھرے دل میں ذرا سی بھی اندھیرا آتا ہے، فوراً وہ بے چین ہو جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے. تو یہ فرق ہے ذاکر شامل میں اور غافل میں. تو ذکر کی پابندی جو نہیں کرے گا تو اس کو یہی محسوس ہوگا کہ ہم تو بالکل ٹھیک ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں. کو بعض لوگ یہی لکھتے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہمارے اندر کون سی بیماری. ہمارے حضرت نے ایک عجیب بات اس کا جواب میں فرمائی کہ یہی ایک بڑا عیب ہے کہ تمہیں اپنے اندر کوئی عیب نظر نہیں آ رہا. یہ بھی کتنا بڑا عیب ہے کہ ہمیں اپنے اندر عیب نظر نہیں آتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مبارک بات کی ہے اس شخص کو کہ جس کو اپنے عیوب کو دیکھنے سے فرصت ہی نہیں کہ دوسرے کے عیب کو دیکھے، اپنے اندر اتنے عیب نظر آ رہے ہیں کہ دوسرے کے عیب کو اس کو فرصت ہی نہیں دیکھنے. مبارک بات ہے اس شخص کے لیے. اور ہم ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہمیں کچھ سب پتہ ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہمارے اندر کیا بیماری ہے. تو ذکر اللہ پر مداومت یہ بھی ضروری ہے، تب جو ہے دل کے اندر جو اجالا پیدا ہوگا. اور گناہ سے حفاظت، کیونکہ اگر ذکر کیا پھر گناہ میں مبتلا ہو گئے تو پھر جو ہے وہ اندھیرا واپس آ گیا، وہ انوارات ضائع ہو گئے. تو ذکر پر مداومت کے ساتھ گناہ سے حفاظت، اور گناہ سے حفاظت جب ہی ممکن ہے جب اسباب گناہ سے بھی دوری اختیار کرے. اسباب گناہ سے دوری یہ ضروری ہے، ورنہ قریب رہے گا تو مبتلا ہو جائے گا. لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، اور ایسی محافل ہیں جو مخلوط ہیں، عورتیں اور مرد اکٹھے ہیں، یہ سب چیزیں اسباب گناہ ہیں، ان سے دور رہنا بہت ضروری ہے. تو ذکر اللہ پر مداومت، گناہ سے حفاظت، اور اسباب گناہ سے مباعدت دوری، اور ہر کام سنت کے مطابق. کہ سنت کا راستہ کتنا آسان ہے بتاتے رہتے ہیں مختلف سنتیں، اور کتاب یہ سنتوں کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، اس میں کتنی آسان آسان ہے، نہ کوئی مشقت ہے، نہ کوئی پیسہ خرچ ہے، نہ کچھ ہے. بس کام کو اس طریقے سے بدل لینا ہے کہ جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. پانی پینا ہے تو پانی پینے کے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، پانی تو پیئیں گے ہم بھی اور وہ بھی، لیکن ہم سنت کے مطابق نیت کر لیں، سنت کے مطابق پانی پئیں، بیٹھ کر پینا، دائیں ہاتھ سے پینا، بسم اللہ پڑھ کے پینا، اور سانس لیتے وقت برتن کو منہ سے ہٹا لینا اور پانی کو دیکھ کر پینا، اور پینے کے بعد الحمدللہ کہنا. تو اس میں کیا مشقت ہے. ایسے ہی مسواک کی سنت ہے کہ مسواک کرنے کا اتنا بڑا انعام ہے کہ سب سے بڑا انعام اللہ کی محبت ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ اللہ کی محبت حاصل ہو سکے. اور ایمان کا بھی وعدہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اس وقت کی پابندی سے کرے گا تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اتنا بڑا انعام ہے. اور اللہ کی محبت کیسے ملے گی؟ کیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ہم فاتبعونی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرنا، یہ اللہ کی محبت کا حصول ہے. پھر اجر و ثواب میں دیکھیں تو 100 شہید کا اجر و ثواب. سب سے بڑی دولت اللہ کی محبت ہے، یاد رکھیے کہ اللہ کی محبت سے بڑی کوئی چیز نہیں. اور اجر و ثواب ثانوی درجے میں وہ بھی مل گیا. تو کتنی ایک مسواک کتنے روپے کی آتی ہے، پھر اس سے اپنا فائدہ بھی ہے کہ منہ کی بدبو بھی جاتی ہے، صاف رہتا ہے انسان. تو کتنا اجر و ثواب ہے کہ 100 شہید کا ثواب ایک چھوٹے سے عمل میں مل جائے، اللہ کی محبت مل گئی، خاتمہ ایمان پر ہو گیا. تو اور مشکل کیا ہوئی؟ خود ہی سوچ لیں، کوئی مشکل ہے مسواک؟ کتنی آسان چیز ہے. کرتا پہننا ہے تو دایاں میں پہلے ڈال لیا، کیا مشکل کام ہے. اللہ کی محبت مل رہی ہے ہر ہر سے. لیٹ رہے ہیں سونے کے لیے تو دائیں کروٹ پہ سو گئے تو سنت ہو گیا. کچھ ذکر اذکار جو سنت سے ثابت ہیں وہ اس میں کتاب پہ لکھی ہوئے معمولی سے تھوڑی سی دو چار منٹ وہ کر لیا. اور صبح اٹھ رہے ہیں تو دعا پڑھتے اٹھ گئے آنکھوں کو ایسے مل لیا, یہ بھی سنت. حالانکہ یہ بھی اتنا ہی فائدہ ہے خمار دور ہو جاتا ہے لیکن سنت بھی ہے. وہ بھی اٹھ گئے صبح اٹھے اور ہاتھ پہلے دھو لیا, ہر کام سے پہلے ہاتھ دھو لیا تو یہ نظافت اور نفاست کا تقاضا بھی ہے کہ آدمی اٹھا ہے سو رہا تھا بے خبر رہتا ہے. سونا جو ہے موت کے مترادف ہے کہ آج سویا ہوا آدمی بالکل ایسے جیسے مرا ہوا. اب اٹھے تو نظافت, اور کتنا اسلام ہمارا صاف صفائی سکھاتا ہے, کیسی نظافت سکھاتا ہے. ہم تو جو اہل یورپ کو صاف ستھرا سمجھتے ہیں لیکن وہ دھوکا ہے کہ وہ چمڑیوں کی گوری ہے تو ہم سمجھتے ہیں بالکل صاف ستھرے رہتے ہیں. حالانکہ ایسی گندے لوگ ہیں کہ وہ پانی کا تو استعمال جانتے نہیں, استنجے میں کاغذ سے سارے کام کرتے ہیں ٹیشو سے, اور اس کے بعد وہ ہاتھ بھی نہیں دھوتے, اور اتنے بخیل ہیں کیونکہ ان کے یہاں پانی کی کمی ہے تو وہ پانی پیسوں سے ملتا ہے, کوائن ڈالو مشین میں تو پانی آتا ہے, اس لیے وہاں کے جو پبلک ٹوائلٹ ہیں اس میں پانی پیسے ڈالنے سے آتا ہے. اب اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, ایک صاحب کے ساتھ ہوا ہمارے ساتھ گئے تھے برطانیہ, تو وہاں وہ راستے میں ہو گئی حاجت, اب وہ چلے گئے پبلک ٹوائلٹ وہاں بنے ہوئے تھے اور گئے بڑی تعریف کرتے کہ یار یہاں دیکھو پبلک ٹوائلٹ بھی موجود ہیں. وہ سین مجھے یاد آ گیا تھا جب وہ باہر نکلے تو منہ لٹتا ہوا تھا, کہنے لگے کہ بھائی میں نے 20 پینی ڈالے تھے, جتنا پانی آیا وہ میرے لیے کافی نہیں تھا اور میرے پاس اور کوئی کوائن تھا نہیں. اتنے گندے لوگ ہوتے ہیں, ہاتھ دھونے کا بھی ان کو نہیں ہے اس طرح کے بعد, کیا ہے کہ رواج ہی نہیں ہے. اور ایک جگہ ہم امریکہ میں گئے تو وہاں ہمارے اتنے پاکستانی دوست تھے, کیونکہ وہاں رواج یہی ہے گھر بنے ہوئے ہیں, وہ بیسن ایسا ہوتا ہے پرانے, اب شاید مکسر آنے لگ گئے وہاں, ورنہ پہلے بیسن ہمارے یہاں تو مکس ہوتا ہے نا پانی, مکسر ہوتا ہے کہ ٹھنڈا گرم مکس ہو کے پھر نل میں سے نکلتا ہے. ان کے پرانا سسٹم کافی ابھی تک چل رہا ہے کہ وہ جو بیسن ہوتا ہے اس میں باکس لگا دیتے ہیں اور ادھر سے ٹھنڈا کولا, دو نل الگ الگ ہوتے ہیں, ٹھنڈے کا الگ گرم کا الگ, وہ دونوں مکس ہوتے ہیں بیسن کے اندر, پھر وہ اسی کے اندر منہ دھوتے ہیں, اسی بیسن میں سے نکال نکال کے اسی میں واپس گندگی بھی واپس گر رہی ہے, ناک کی ریزش اور کیچڑ ناکوں کا سب اسی میں جا رہا ہے, پھر اسی میں سے اٹھا کے پھر دھو رہے ہیں. اتنے گندے لوگ ہیں. ہمارا ایک دوست تھا وہاں رہنے والا, کسی زمانے میں اس نے مجھ سے کہا کہ تم جب باہر جاتے ہو تو گھر آ کے ہاتھ دھو لیا کرو. کہ کیا ہے کیا بات ہے, انہوں نے سمجھ ہی نہیں تھی. اس نے کہا بس ہاتھ دھو لیا کرو, تمہیں نہیں پتا ہے کتنے گندے لوگ ہیں. اب ہم نے ظاہر ہی دیکھا ہے نا کہ بھائی یہ تو گورے ہیں, صاف ستھرے ہیں, کپڑے بھی صاف ستھرے پہنے ہوئے, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ حال ہے کہ وہ ہاتھ بھی نہیں دھوتے, کھانا کھانے کے وقت بھی ہاتھ نہیں دھوتے. اور اسلام ہمارا کیسا صفائی کا دین ہے, کتنا صاف ستھری, اصل میں ہم نے سیکھا نہیں, ہم یہی سمجھتے ہیں اکڑم بکڑم جیسے کر لو بس, نماز پڑھنا دین ہے اور تزیات کرنا دین ہے, تلاوت کرنا دین ہے. تو دین تو حاصل ہوتا ہے کیونکہ بزرگ ہمارے مشائخ ہیں, سنتوں پر جان دینے والے ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں, جو سلسلہ ہمارا ہے الحمد للہ چاروں سلسلے کا ہے, فرمایا کہ ہمارے راستے میں ترقی جلدی اس لیے ہوتی ہے کہ ہر کام سنت کے مطابق, سنتوں کا راستہ سب سے تیز ترین راستہ ہے. تو سنت پر جتنا عمل کریں گے انشاءاللہ, تو یہ چیز بزرگوں سے حاصل ہوگی. ہم نے اپنے بزرگان دین کو دیکھا, اپنے مشائخ کو الحمد للہ کس قدر صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے تھے. ایک ہوتی ہے بے انتظامی, اب جب اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو بے انتظامی کہاں تک انتظام کریں, تو یہ ہم لوگوں کا فرض ہوتا ہے کہ ہم انتظام رکھیں, لیکن صفائی اس قدر ان کے قلب ایسے لطیف ہوتے ہیں, ایسے جو ہے وہ صاف ستھرے ہوتے ہیں کہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ دین سیکھنا بزرگوں سے, اسی کو کہا ہے کہ نہ کتابوں سے, نوازوں سے, نظر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. بزرگوں کے پاس جو سنتوں پر فدا ہیں, اللہ پر فدا ہیں, دین پر فدا ہیں, وہ نہ مخلوق کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں دنیا کیا کہے گی, نہ اور کسی مصلحت کو خاطر میں لاتے ہیں, وہ ہر عمل میں، ہر فعل میں، ہر لمحہ ان کی یہ فکر اور جستجو اور جلن اور پڑن یہ ہوتی ہے کہ کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے، سنت کے خلاف نہ ہو جائے۔ بس میرے دوست کو یہ ہے، یہ ہے دین، تو ہمارا دین کتنا صاف ستھرا، کتنا پیارا، کتنا لذیذ ہے، لیکن افسوس ہے کہ سکھانے والے کم ہیں اور سیکھنے والے اور بھی کم ہیں، سیکھتے نہیں ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں جو ہے بہت سی باتیں دین کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیسے کریں کیسے کریں، حالانکہ دین میں ہر مشکل کا راستہ موجود ہے، ہر بات کا راستہ موجود ہے، کوئی دکھ بیماری ہے اس کے راستے موجود ہیں۔ اب ایک آدمی ہے، اس کی بیوی بیمار ہے اور جماعت کا وقت ہو گیا، دوا کی ضرورت ہے، ہمارا دین کیا سکھا رہا ہے کہ پہلے دوا لے کے آؤں؟ اب ایک آدمی کو یہ خبر ہی نہیں انسان کے حقوق، اور وہ کہہ رہی میں تو پہلے نماز پڑھوں گا، اب پریشان بھی ہے کہ اگر یہ مر رہا ہے انسان اور ادھر میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ تمیز حقوق العباد میں، حقوق اللہ میں، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ کون سکھاتا ہے؟ یہ سب اولیاء اللہ سکھاتے ہیں۔ تو بس بھائی آج تو ایسی بات کر دی، لیکن جو ہے بھائی یہ تقویٰ جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے، واللہ بہت بڑی دولت ہے، اس سے بڑی دولت کوئی ہے ہی، اور یہ اس کے حصول کا زبان اور مکان صحبت اولیاء ہے نا، اور رمضان مبارک میں اس میں اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہے، یعنی بندوں کو دھکے دے دے کے جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے، کھینچا جا رہا ہے، یہ انعامات وہ انعامات، یہ انعامات وہ انعامات، کوئی ٹھکانہ ہے انعامات کا؟ بس لوٹنے کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میری ٹوٹی ٹوٹی گزارش کو قبول فرما لے۔ کیونکہ وہ اس کا تذکرہ چل رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا، اس میں سے چند منٹ تو پڑھ لینا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم اخلاق، حیات مبارکہ، گھر کے بہت سے کام اپنے ہاتھ سے کر لیتے، کہیں بکری کا دودھ نکال لیا، کہیں اپنے کپڑے صاف کر لیے، اپنا کام اکثر اپنے ہاتھ سے کر لیا کرتے، کیسا ہی برے سے برا آدمی آپ کے پاس آتا اس سے بھی مہربانی کے ساتھ ملتے، اس کی دل شکنی نہ فرماتے، اور سارے آدمیوں سے زیادہ آپ کی خوش اخلاق تھے۔ آپ کی عادت چلانے کی نہ تھی، جو کوئی آپ کے ساتھ برائی کرتا آپ کبھی اس کے ساتھ برائی نہ کرتے، بلکہ معاف اور درگزر فرما دیا کرتے، ہر وقت ہنسمکھ رہتے اور ناک بھاؤں کو نہ چڑھاتے، اور یہ مطلب نہیں کہ بے غم رہتے، کیونکہ اوپر آ چکا ہے کہ ہر وقت غم اور سوچ میں رہتے، مزاج بہت نرم تھا، نہ بات میں سختی، نہ برتاؤ میں سختی، نہ بے باکی کہ جو چاہا پھٹ سے کہہ دیا، نہ کسی کا عیب بیان کرتے، نہ کسی کی برائی کرتے، نہ کسی کے عیب کی کھود کھید کرتے، اور وہی بات منہ سے نکالتے جس میں ثواب ملا کرتا، وہی بات منہ سے نکالتے جس میں ثواب ملا کرتا۔ اولیاء اللہ کی یہ شان بھی ہوتی ہے کہ وہ ہر بات جب دیکھتے ہیں کہ جو بات مفید ہو، صرف مفید بات کہتے ہیں، پھر بغیر ضرورت کے کوئی بات نہیں کرتے، اگرچہ مزاح بھی کرتے ہیں اس میں بھی کوئی اصلاح کا پہلو، ہمارے حضرت کی شان تھی ماشاءاللہ کہ کوئی بات مزاح بھی فرماتے تھے اس میں کہیں نہ کہیں سے اصلاح کا پہلو نکلتا تھا، اور دوسروں کے دل کو خوش کر دینا یا ہمارے حضرت کی خاص شان تھی۔ تعلیم قلب، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جنگل میں تھا، یکایک اس نے ایک بدری یعنی بادل میں یہ آواز سنی کہ فلاں شخص کے باپ کو پانی دے، اس آواز کے ساتھ وہ بدری یعنی بادل چلا اور ایک سنگستان میں خوب پانی برسا، اور تمام پانی ایک نالے میں جمع ہو کر چلا، یہ شخص اس پانی کے پیچھے ہو لیا، دیکھتا کیا ہے کہ ایک شخص اپنے باغ میں کھڑا ہوا بیلچے سے پانی بھر رہا ہے، اس نے باغ والے سے پوچھا کہ اے بندہ خدا تیرا کیا نام ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو بادل نے سنا تھا. پھر باغ والے نے اس سے پوچھا اے بندہ خدا تو میرا نام کیوں دریافت کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس بدری میں جس کا یہ پانی ہے ایک آواز سنی کہ تیرا نام لے کر کہا کہ اس کے باغ کو پانی دے. تو اس میں کیا عمل کرتا ہے کہ اس قدر مقبول ہے؟ اس نے کہا جب تو نے پوچھ ہی لیا تو مجھ کو کہنا ہی پڑا کہ میں اس کی کل پیداوار کو دیکھتا ہوں اور ایک تہائی خیرات کر دیتا ہوں, ایک تہائی اپنے بال بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں اور ایک تہائی پھر اس باغ میں لگا دیتا ہوں. فائدہ, سبحان اللہ, کیا خدا کی رحمت ہے کہ جو اس کی اطاعت کرتا ہے اس کے کام غیب سے اس طرح سر انجام ہوتے ہیں کہ اس کو خبر بھی نہیں ہوتی. بے شک سچ ہے جو اللہ کا ہو گیا اس کا اللہ ہو گیا. دس رہیے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. دعا کر لو. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المؤمنین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي واهلي ومن الماء البارد. اے اللہ, جو کچھ عرض کر دیا اپنے کرم سے, اے اللہ قبول فرما لیجئے, عمل کی توفیق نصیب فرما لیجئے. اے اللہ, ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے دوستوں کو, ان کے گھر والوں کو, تمام متعلقین متوسلین کو, اللہ تمام مسلمانوں کو جلد فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. یا اللہ, ہم سب کو اللہ والا بنا دے. یا اللہ, ہم سب کو اللہ والا بنا دے. یا اللہ, ہم سب کو انسان بنا دے. اے اللہ, تقویٰ کامل نصیب فرما دے. اے اللہ, تقویٰ کامل نصیب فرما دے. یا اللہ, تقویٰ کامل نصیب فرما دیے. اے اللہ, حسن خاتمہ نصیب فرما دیے. حسن خاتمہ مقدر فرما دیجیے. اے اللہ, حسن خاتمہ مقدر فرما دیجیے. اے اللہ, دنیا آخرت کی دونوں جہان کی نعمتوں سے اللہ, ہم سب کو مالا مال فرما دیجیے. اے اللہ, ہماری شامت عمل کی وجہ سے کسی خیر سے محروم نہ فرمائیے. اے اللہ, کسی خیر سے محروم نہ فرمائیے. یا اللہ, کسی خیر سے محروم نہ فرمائیے. اے اللہ, آپ کی نعمتوں کی بارش فرماتے رہیے. اے اللہ, ہم بہت کمزور, بہت گناہگار ہیں. اے اللہ, ہمارے گناہوں کی وجہ سے, اے اللہ, ہم سے نعمتوں کو نہ چھینیے. اے اللہ, ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرما دیجیے, گناہوں سے بچنے والا بنا دیجیے. اے اللہ, اپنا پیارا اور مقبول بنا لیجیے. اے اللہ, جو بے روزگار ہیں, اللہ ان کو نیک آسان حلال اور بابرکت رزق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ, جو بیمار ہیں, ان کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجیے. اے اللہ, دلوں میں جو بھی جائز حاجات ہیں, اے اللہ, تمام حاجات کو اپنے کرم سے پورا فرما دیجیے. اور اللہ, جو نعمت آپ ہمیں نہ دینا چاہیں, ہمارے لیے اس میں خیر نہیں ہے, اے اللہ, اس سے ہم کو راضی فرما دیجیے. اے اللہ, جو آپ ہمیں ہماری مصلحت سے نہیں دینا چاہتے, اے اللہ, اس پہ ہم کو راضی فرما دیجیے. اے اللہ, اے اللہ, اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے. اے اللہ, میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرمائیے. اے اللہ, میرے دونوں مرشدین جو قبول مبارک کو نور سے منور فرما دیجیے. اے اللہ, قیامت تک ساعتاً فساعتاً متصاعداً متزايداً متبارکاً مجاہدین و مشرقین کو درجات قرب بھی انتہا عطا فرما دیجیے. اے اللہ سے میرے حضرت کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے. اے اللہ خاندان والوں کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے. اے اللہ حضرت والا کی عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرما دیجیے. اے اللہ حضرت والا کے مشن میں خوب برکت عطا فرما دیجیے. اے اللہ جو ادارہ تعمیر تعمیر ہے جامع حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اور گلشن اختر کمپلیکس، اے اللہ اپنے کرم سے اس کو جلد از جلد تکمیل تک پہنچا دیجیے. اے اللہ اس ادارے کو سارے عالم میں اپنی محبت کے اسرار و رموز کے نشر و اشاعت کا ذریعہ بنا دیجیے. اے اللہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے. اے اللہ ہم سب کو اے اللہ اس کار خیر میں خوب حصہ لینے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ اپنے کرم سے میری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ اپنے کرم سے انتہائی قبول فرما لیجیے. ضرور بھی ضرور قبول فرما لیجیے. ضرور بھی ضرور قبول فرما لیجیے. ضرور بھی ضرور قبول فرما لیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں کل جانا ہے. کل وہاں ان شاء اللہ تعالی لانڈی میں جہاں ہم جاتے ہیں فری صاحب کے ہیں ان کے محلے کی مسجد ہے مسجد انصاریہ، وہاں فری صاحب کے بیٹے کا ختم قرآن پاک تراویح ہے، وہ وہاں سے انہوں نے فرمائش کی انتظامیہ نے دی اور وہاں کے لوگوں نے الحمدللہ آتے ہیں ہماری مجلس میں سب، تو ان کی فرمائش ہے کہ مسجد میں کچھ بات بیان ہو جائے تو وہی رکھے وہیں نماز پڑھیں، ہے نا، عشاء کی نماز ہم وہیں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد کچھ دیر تراویح کے بعد کچھ بات کر لیں گے انشاءاللہ. 10:30 ہو جاتے ہیں تقریباً، معلوم کرنا ہے. جی 10:30 کے قریب ان شاء اللہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ.